السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ذرائع ابلاغ میں خبر دی گئی ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سفارتکاروں پر یہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ سفارت خانے سے باہر مقررہ حد کے باہر سفر سے پہلے اجازت حاصل کریں. ان خبروں کی تصدیق دونوں ممالک نے نہیں کی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے وائس آف امریکہ سے رابطہ کرنے پر اس خبر پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا، تاہم انہوں نے بھی اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے. اور افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے غزنی میں طالبان کے السب ایک حملے میں ضلعی گورنر اور 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن افغان میڈیا نے بتایا ہے کہ باغیوں نے 15 سیکیورٹی اہلکاروں کو مار ڈالا ہے، جس میں علاقے کے پولیس اور انٹیلیجنس سربراہ بھی شامل ہیں. روس نے کہا ہے کہ دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقہ بھی مکمل طور پر شامی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا ہے، جس کے بعد علاقے میں شامی پرچم لہرا دیا گیا ہے. اور روسی افواج نے جمعرات کے روز کہا کہ دوما شہر اب پوری طرح سے شام کی حکومت کے قبضے میں ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ شام پر کب حملہ کیا جائے گا، جو مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کا جواب ہوگا. ایک ٹویٹر پیغام میں صدر نے کہا ہے کہ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے، اور یہ کہ شاید یہ جلد نہ ہو. پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ چلی میں پادری کے جنسی زیادتیوں کے معاملے سے نمٹنے میں ان سے جو بھاری غلطیاں ہوئی ہیں اس پر وہ معافی چاہتے ہیں. اور بین الاقوامی کیمیائی ہتھیاروں کے نگراں ادارے سے منسلک 4 لیبارٹریوں نے برطانوی تحقیقات کی تصدیق کی ہے کہ پچھلے ماہ روسی جاسوس اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے لیے اعصاب شکن کیمیائی مواد استعمال کیا گیا. اور بھارت کی ریاست اتر پردیش کے 3 اضلاع میں آندھی، طوفان اور شدید بارش کے سبب کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے غزنی میں طالبان کے السب ایک حملے میں ضلعی گورنر اور 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح بھاری تعداد میں مسلح باغیوں نے خواجہ عمری میں گورنر کے دفتر پر حلہ بول دیا اور ضلعی مرکز کو روم ڈالا. صوبائی پولیس کے سربراہ محمد زمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بروقت کو بنک پہنچنے اور فضائی حملوں کی مدد سے افغان فورسز کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد علاقے سے طالبان کو دھکیلنے میں کامیاب ہو گئیں. مقامی عہدیداروں کے مطابق جوابی کارروائی میں 27 طالبان باغی بھی مارے گئے. انہوں نے مقتول گورنر کو علی دوست شمس کے نام سے شناخت کیا ہے، لیکن افغان میڈیا نے نام کے بغیر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ باغیوں نے 15 سیکیورٹی اہلکاروں کو مار ڈالا ہے، جس میں علاقے کے پولیس اور انٹیلیجنس سربراہ بھی شامل ہیں. ایک طرف تو افغانستان سے یہ جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں اور تشدد کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف امن کی کوششیں بھی جاری ہیں. افغانستان کے عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ شورش زدہ ملک میں امن کے لیے ایران بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس خبر پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق، آپ کے پاس یہ خبر ہے؟
جی بالکل. پاکستان میں جو افغانستان کے سفیر ہیں حضرت عمر زخیلوال، انہوں نے ایران کے سفیر سے ملاقات کی ہے، اور جن بعض دیگر امور کے علاوہ جو بات چیت کی گئی وہ افغانستان میں امن عمل کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کیا گیا. اس ملاقات کی مزید تفصیلات تو فراہم نہیں کی گئیں، البتہ پاکستان میں سابق سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران بھی پاکستان کی طرح افغانستان کا ایک اہم پڑوسی ملک ہے، اور وہ بھی افغانستان میں امن عمل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. خاص طور پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ افغانستان ایران کے روایتی طور پر افغانستان میں جو شمالی اتحاد ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض جو دیگر گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی ایران کے روابط ہیں، تو ایران اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جبکہ رسول بخش رئیس جو پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر پائیدار امن کا حصول کی خواہش ہے اور ایران میں اگر لسانی جو فساد جو دوریاں ہیں یا تنازعات ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے تو اس سلسلے میں پھر ایران کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور اسی لیے ایران کے کردار پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔
تو پاکستان اور ایران کے بھی رابطے جاری ہیں اور ایران اور افغانستان کے بھی رابطے جاری ہیں؟
جی، پاکستان کے بھی ایران سے رابطے جاری ہیں۔ حال ہی میں جب ایران کے سفیر پاکستان آئے تھے تو اس موقع پر بھی جو دیگر امور کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی عام ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایران کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ زیادہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کوششوں کو تقویت ملے گی جو افغانستان میں امن کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں اور پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جبکہ اس وقت بھی یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ پاکستان کے علاوہ جو دیگر پڑوسی ممالک ہیں اگر وہ بھی اس میں حصہ لیں تو شاید یہ کوششیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔
اچھا، اس سے ہٹ کر ایک اور خبر ہے جس پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ سزائے موت معاف کرنے کے سلسلے میں صدر نے پچھلے 3 برسوں میں رحم کی 513 اپیلیں مسترد کی ہیں، تو اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی، پاکستان میں کیونکہ جب پشاور میں ایک حملہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا، تو اس کے بعد ملک میں سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک کوئی 487 ایسے افراد جن کو مختلف عدالتوں کی طرف سے سزائے موت سنائی جا چکی ہے ان کی سزاؤں پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم جو کہ عموماً قیدیوں کے سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر نظر رکھتی ہے، جسٹس پاکستان پروجیکٹ، تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بدھ کو لانچ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر کی طرف سے 500 جو رحم کی اپیلیں ہیں انہیں مسترد کیا جا چکا ہے اور ملک میں سزائے موت جو ہے دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ اس تنظیم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو کہ رحم کی اپیلوں سے متعلق تمام حقائق جاننے کے بعد ہی ان کو آگے بھیجے۔
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق، اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ روس نے کہا ہے کہ دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقہ بھی مکمل طور پر شامی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا ہے، جس کے بعد علاقے میں شامی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقے دوما پر بھی شامی حکومت کا کنٹرول بحال ہو گیا ہے، جس کے بعد وہاں صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ دوما وہی قصبہ ہے جہاں ہفتے کے روز شامی حکومت کی جانب سے مبینہ کیمیائی حملے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، جن میں لگ بھگ 60 ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد سے شام کے معاملے پر امریکہ اور روس میں کشیدگی ایک بار پھر عروج پر پہنچ گئی ہے، اور خدشہ ہے کہ اس حملے کے جواب میں امریکہ عنقریب شامی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی کارروائی سے باز رہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ شام پر کب حملہ کیا جائے گا، جو مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کے جواب میں ہوگا۔ ایک ٹویٹر پیغام میں صدر نے کہا کہ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے اور یہ کہ شاید جلدی نہ ہو۔ ایک روز پہلے ٹرمپ نے متنبہ کیا تھا کہ میزائل شام کی طرف آ رہے ہیں۔ بدھ کے روز انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے میری انتظامیہ کے تحت داعش سے علاقے کو صاف کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ شام پر میزائل حملے کا جائزہ لے رہے ہیں، جو تازہ ترین کیمیائی حملوں کے جواب میں ہوگا، جس کا الزام شامی حکومتی فورسز پر ہے۔ دمشق کے مضافات میں مشرقی غوطہ کے قصبے دوما میں ہفتے کے روز اس حملے میں لاتعداد افراد ہلاک یا بیمار ہو گئے تھے۔ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ چلی میں پادریوں کے جنسی زیادتیوں کے معاملے سے نمٹنے میں ان سے جو بھی بھاری غلطیاں ہوئی ہیں اس پر وہ معافی چاہتے ہیں۔ بدھ کے روز ویٹیکن کی طرف سے جاری ہونے والے ایک خط میں فرانسس نے کہا کہ انہوں نے ملک کے پادریوں کو بتایا ہے کہ وہ جنسی زیادتیوں کے شکار لوگوں کے دعووں کو صحیح اندازہ نہ لگانے پر شرم اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو روم آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ان سے ذاتی طور پر معافی مانگ سکیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ اور سیکیورٹی سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے، جس میں زیادہ تنوع ہوگا اور جس کے تحت پاکستان کی مسلح افواج، جو تاریخی طور پر اب تک امریکی ساخت کا فوجی ساز و سامان استعمال کرتی رہی ہیں، اب زیادہ تر چین سے اور آنے والے برسوں میں روس سے اپنی ضرورت کا دفاعی ساز و سامان حاصل کریں گی۔ وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری نے ان سے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں ان کا انٹرویو۔
وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا کہ چند برس قبل ہمارا روس کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا تھا، جس پر پیش رفت ہو رہی ہے۔
ہمارا روس سے ابھی پچھلے چند سالوں میں ہی ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے، جس پر ہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ویپن سسٹم ہے جو پاکستان کی افواج کو جن کی ضرورت ہے، اس پہ ہم انڈر ڈسکشن ہے، لیکن ایسی کوئی ہمارا جو پارٹنر ملک ہے روس، اس سے کوئی ہم نے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ ہمیں یہ ویپن سسٹم چاہیے، جس ریکویسٹ کو انہوں نے جو ہے وہ مسترد کیا ہو۔
بھارتی اخبار اکنامک ٹائمز کی اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہ روس پاکستان کو ہتھیاروں کا نظام دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ اخبار کی خبر درست نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اس طرح کی خبریں ہندوستان کی سراسیمگی کو ظاہر کر رہی ہیں۔
یہ اخبار کی خبر جو ہے وہ میرے تو خیال ہے ہندوستان میں سراسیمگی ظاہر کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات اب روس سے بہتر ہو رہے ہیں، جس کا ان کا خیال تھا کہ صرف ہندوستان کے ہی ایک تاریخی تعلقات ہیں، تو یہ سراسیمگی کا زیادہ اظہار ہے بجائے یہ کہ اس پہ کوئی حقیقت ہو۔
اس سوال کے جواب میں کہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کے بھارت کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور وہ اس کے ساتھ مل کر ہتھیاروں کے جدید نظام بنا رہا ہے، تو وہ پاکستان کو یہ نظام کیوں دے گا؟ انہوں نے کہا، یہ تجزیے ابھی قبل از وقت ہیں۔ پاکستان نے اب تک روس سے صرف کچھ ہیلی کاپٹرز خریدے ہیں جو فراہم بھی ہو چکے ہیں۔
پاکستان نے ابھی تک جو ہیں کچھ ہیلی کاپٹرز خریدے ہیں روس سے، جو پچھلے سال ڈیلیور بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے بہت سارے تینوں جو ہماری افواج ہیں، بحری، بری اور فضائی، ان کو جو ضروریات ہیں وہ معاملات روس سے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ہماری یہ امید ہے کہ عنقریب ان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ پاکستان آئے گا، جس میں پہلی دفعہ پھر تفصیل سے یہ تمام ڈسکشن ہوگی۔
قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ذرائع ابلاغ میں یہ خبر دی گئی ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سفارتکاروں پر یہ پابندی عائد کی جا سکتی ہے کہ وہ سفارتخانے سے باہر مقررہ حد کے باہر سفر سے پہلے اجازت حاصل کریں۔ اگرچہ ان خبروں کی تصدیق دونوں ممالک نے نہیں کی، تاہم ایسے کسی اقدام کے ممکنہ اثرات اور پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی ضرورت پر ماہرین کی رائے کیا ہے، آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تناؤ ابھی دور نہیں ہوا، اور اسی دوران یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ دونوں ممالک نے ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تصدیق نہیں کی، تاہم یہ خبریں بجائے خود کوئی خوشکن تاثر پیدا نہیں کر رہی۔ پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کو ملک کے بعض علاقوں کے سفر سے احتیاط برتنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے سابق سفارتکار اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر ہلالی کہتے ہیں کہ ایسا سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔
ہم صرف یہ کہتے ہیں سب ملک کے ڈپلومیٹ کو کہ یہ ایک ملک ہے جدھر لا اینڈ آرڈر سچویشن سینسیٹیو ہے، ہمارا ایک جنگ چل رہا ہے اس وقت دہشت گردی کے خلاف. ہمارے 8,000 فوجی مارے گئے, ہمارے 70,000 لوگ مارے گئے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہمارے مہمان ہیں آپ بھی مارے جائیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہ ایسے کوئی یہ ہو کہ آپ ہمیں اطلاع پہلے دیں. مگر اف یو چوز, اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ گھومیں, تو بس ٹھیک ہے.
محید یوسف یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ایشیا سینٹر کے نائب صدر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان خبروں کو گزشتہ چند واقعات کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ تھی جنوری, پہلی جنوری کی, اس کے بعد سے جو معاملات ہوئے ہیں پاکستان پہ ایک دباؤ بڑا ہے. وہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہوا اور ڈرون اسٹرائکس میں اضافے وغیرہ.
یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے امریکہ نے ایسے کسی اقدام کے بارے میں کوئی سگنل دیا ہو.
پاکستان میں یہ کمپلین جو ہے امریکی سفارت خانے کی رہتی ہے کہ وہاں پہ امریکی ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اس طرح نہیں کہ وہ پاکستان اسلام آباد یا باقی شہروں میں ٹریول نہیں کر سکتے, لیکن پوچھ گچھ ہوتی ہے جو لوگ ان سے ملتے ہیں, اور ایک فضا ایسی بنی ہوئی ہے جس سے وہ نالا ہے.
محید یوسف کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات بے حد اہم ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ورکنگ گروپس کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے. امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت پر کسی پابندی کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نورٹ نے پریس بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کو بتایا کہ فی الحال ان کے پاس اس بارے میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے سے اس بارے میں رابطہ کیا تو سفارت خانے کا کہنا تھا کہ وہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, تاہم انہوں نے اس خبر کی تردید نہیں کی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ابھی سوچ رہے ہیں کہ شام میں مظالم پر کیا رد عمل ظاہر کیا جائے, اور کئی آپشنز دستیاب ہیں. روس نے دھمکی دی تھی کہ شام میں امریکہ کے میزائل گرا دیے جائیں گے, جس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو ٹویٹ کیا کہ اس بار جدید میزائل آئیں گے. لیکن وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر نے ایسے کسی حملے کا وقت مقرر نہیں کیا ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتی ساہوک کی رپورٹ, مبشر علی زیدی کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے دمشق کے نواح میں مبینہ کیمیاوی حملے کے بعد مرنے والے شامی بچوں کی تصاویر دیکھ کر ناراضی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو گیس سے قتل کرنے والا درندہ قرار دیا اور ان کا دفاع کرنے پر روس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. بدھ کو ان کے ٹویٹ سے یہ تشویش پیدا ہوئی کہ امریکی افواج کا شام میں روسی فوج کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے. یمن میں امریکہ کے سابق سفیر جیرالڈ فیئرسٹین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام میں نئے قسم کے تصادم کے کئی امکانات موجود ہیں. انہوں نے کہا,
فرکشن بٹوین اسرائیل اینڈ ایران انسائیڈ آف سیریا, دی پوٹینشل فار دی یو ایس,
شام کے اندر اسرائیل اور ایران کی کشمکش, بدلتے ہوئے حالات میں شام کے اندر امریکہ اور روس کے درمیان تصادم, شام میں ایران اور حزب اللہ کے بڑھتے ہوئے کنٹرول کی وجہ سے خطرات میں توسیع, ان کی اسرائیل اور اردن کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی اہلیت میں اضافہ, اور یقیناً ترکی اور کردوں کے درمیان لڑائی جس میں امریکہ کے مفادات بھی داؤ پر لگے ہوئے ہیں. یہ تھے جیرالڈ فیئرسٹین کے الفاظ. وائٹ ہاؤس نے بدھ کو اس بات سے انکار کیا کہ امریکہ نے شام میں میزائل حملہ کرنے کا حتمی منصوبہ بنا لیا ہے. ترجمان سارا سینڈرز نے کہا, یہ یقیناً ایک آپشن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واحد آپشن ہے یا واحد رد عمل ہے کہ صدر یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ. لیکن انہوں نے تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ نے روس کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے شام میں مظالم ہو رہے ہیں. سارا سینڈرز نے کہا, انہوں نے ضمانت دی تھی کہ شام میں کیمیاوی ہتھیار دوبارہ استعمال نہیں ہوں گے. وہ اس میں ناکام رہے اور اقوام متحدہ کی 6 قراردادوں کو ویٹو کر کے انہوں نے بشار الاسد کی مدد کی. یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ابھی بھی کیمیاوی حملے کے شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں, لیکن ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا,
We stand ready to provide military options if they're appropriate, as the president determined.
ہم فوجی کارروائی کے لیے تیار ہیں اگر ایسا کرنا مناسب ہے اور صدر نے یہ فیصلہ کیا. یہ تھے جیمز میٹس کے الفاظ. روس کے تجزیہ کار فیوڈور لوکیانوف کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے شامی حکومت کو نشانہ بنایا تو روس لازماً اس کا جواب دے گا. انہوں نے کہا امریکی صدر نے اگر شام میں حملے کا حکم دیا تو اس سخت فیصلے کو روس میں انتہائی دشمنی کے طور پر دیکھا جائے گا. یہ تھے فیوڈور لوکیانوف کے الفاظ. ایک سال پہلے شام میں کیمیاوی حملے میں درجنوں شہریوں کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ کے حکم پر اس شامی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا تھا جہاں سے مبینہ طور پر کیمیاوی ہتھیار چلائے گئے. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام میں صورتحال اس وقت کے بعد سے بہت کشیدہ اور زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
روسی افواج کا جمعرات کے روز کہنا تھا کہ دوما شہر اب پوری طرح سے شام کی حکومت کے قبضے میں ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں ہفتے کے روز کیمیائی گیس کا حملہ ہوا تھا. اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
جمعرات کے روز علاقے سے لوگوں کا انخلا جاری تھا اور دوما کو جاتے ہوئے ماہائیم الوافیدین چوکی سے بسوں کو گزرتا دیکھا جا سکتا تھا. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے روس کی فوج کے جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل وکٹر پوزنی خیر کا کہنا تھا
اس کیا نہ ہونا کا دور بھی
دی رشین ریکنسیلیشن سینٹر نے شامی افواج کے ہمراہ 41,213 افراد کو دمہ سے نکالا، جن میں 3,354 باغی اور ان کے خاندانوں کے 8,642 ارکان شامل ہیں. کل سے روس کی ملٹری پولیس کے یونٹ دمہ میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور مقامی آبادی کو منظم کرنے کے لیے روانہ کیے جائیں گے. یہ قبضہ ایک ایسے وقت میں حاصل کیا گیا ہے جب کیمیاوی حملے کے جواب میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ میزائل حملے کی دھمکی دی گئی ہے. ٹرمپ نے روس کو بھی تنبیہ میں شامل کیا ہے کیونکہ روس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اتحادی شام پر داغے گئے میزائلوں کو مار گرائے گا. اسی دوران خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے بحری بیڑے خطے کی جانب رواں ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بین الاقوامی کیمیائی ہتھیاروں کے نگراں ادارے سے منسلک 4 لیبورٹریوں نے برطانوی تحقیقات کی تصدیق کی ہے کہ پچھلے ماہ روسی جاسوس اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے لیے اعصاب شکن کیمیاوی مواد استعمال کیا گیا. کیمیائی ہتھیاروں کے ممانعت کی تنظیم نے جمعرات کے روز اپنی تصدیق جاری کی. برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے نے کہا تھا کہ سابق روسی جاسوس سرگئی اسکرپل اور ان کی بیٹی یولیا کو فوجی درجے کا اعصاب شکن کیمیائی زہر دیا گیا تھا جو 1970-80 کے درمیان روس میں تیار ہوا تھا. نگراں تنظیم نے روس پر اس حملے کا الزام عائد نہیں کیا اور نہ ہی خصوصی کیمیائی مواد کا نام بتایا، لیکن برطانیہ کے وزیر خارجہ بوریس جانسن نے کہا کہ صرف روس کے پاس ہی ایسے حملے کے ذرائع، محرک اور ریکارڈ ہے. روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے.
He incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por
یہ آپ نے آواز سنی، یہ پوپ کے ایک ترجمان ہیں جو اس خبر کی تفصیلات بتا رہے ہیں جس میں پوپ فرانسس نے کہا تھا کہ چلی میں پادریوں کے جنسی زیادتیوں کے معاملے سے نمٹنے میں ان سے جو بھاری غلطیاں ہوئیں اس پر وہ معافی چاہتے ہیں. بدھ کے روز ویٹیکن کی طرف سے جاری ہونے والے خط میں فرانسس نے کہا کہ انہوں نے ملک کے پادریوں کو بتایا کہ وہ جنسی زیادتیوں کے شکار لوگوں کے دعووں کا صحیح اندازہ نہ لگانے پر شرم اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو روم آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ان سے ذاتی طور پر معافی مانگ سکیں. چلی میں جنرل سیکرٹری فرنانڈو راموس نے پوپ فرانسس کا بیان پڑھ کر سنایا. کہہ رہے ہیں کہ پوپ نے کہا کہ میں نے صورتحال کا صحیح اندازہ نہ لگا کر سنگین غلطی کی ہے، خاص طور پر سچی اور متوازن اطلاع کو جانچنے میں. میں ان تمام لوگوں سے جنہیں میں نے ناراض کیا معافی چاہتا ہوں، اور میں آئندہ ہفتوں میں ان افراد کے نمائندوں سے جن کے انٹرویو کیے گئے ذاتی طور پر بھی معافی چاہوں گا. ابتدا میں فرانسس نے بشپ جوان بیروس کو معصوم قرار دیتے ہوئے جنسی زیادتیوں کا دعویٰ کرنے والوں سے ثبوت فراہم کرنے کو کہا تھا، لیکن ویٹیکن کے جنسی زیادتیوں کی تحقیقات کرنے والے چوٹی کے تفتیش کار کی رپورٹ کے بعد پوپ کے خیالات تبدیل ہو گئے۔ خط میں بیروس کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کو جمعرات کے روز عہدے کی تصدیق کے لیے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اس سے پہلے مارچ میں صدر سے اختلافات کے باعث سابق وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو برطرف کر دیا گیا تھا اور صدر نے ان کی جگہ پومپیو کو نامزد کیا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس بات کا عہد بدھ کے روز ٹیلی فون پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس ٹیلی فون کال کے بارے میں مختصراً تفصیل بتائی ہے، لیکن کریملن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پوٹن نے شام کے اقتدار اعلیٰ کو اقتدار میں رکھنے کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اسرائیل کو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے شام کی سیکیورٹی کو خدشات لاحق ہوں۔ نیتن یاہو پوٹن بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب اسرائیل میں ہولوکاسٹ کی یاد میں سالانہ دن منایا جا رہا ہے، جب ملک 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام کو یاد کر رہا ہے جو جنگ عظیم دوم کے دوران نازیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اسرائیل کے اس میموریل میں نیتن یاہو نے کہا کہ حالیہ دنوں کے واقعات یہ درس دیتے ہیں کہ بدی اور جارحیت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہر نسل کا لازمی مشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سواستی کا دیکھا جو مظاہرین غزہ میں باڑھ کے دوسری جانب سے لہرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کی صحت میں ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے میڈیٹیرین ڈائٹ کا نام اور اس کے فوائد کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں اب تک بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے، لیکن اب ایک نئی تحقیق سے کچھ اور بھی پتہ چلا ہے کہ اس خوراک کا ایک حصہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ممکن ہے یاداشت اور حافظے کو بھی محفوظ کر سکے۔ فلیڈیلفیا کی ٹیمپل یونیورسٹی میں ریسرچرز نے بتایا ہے کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سیکھنے کی صلاحیت اور یاداشت کی حفاظت کرتا ہے اور دماغ میں ان مادوں کو بننے سے روکتا ہے جو الزائمرز یا پھر نسیان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل سوجن کو کم کرتا ہے اور ایک ایسا عمل شروع کرتا ہے جس سے دماغ کے اندر جمع ہونے والے ایسے زہریلے مادوں کا اخراج ہونے لگتا ہے جو بعد ازاں نسیان یا بھولنے کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تجربہ چوہوں میں کیا تو ان مادوں کی سطح میں نمایاں کمی دیکھی گئی جو نسیان کی وجہ بنتے ہیں، اور یہ تفصیل بتائی ہے سینئر تحقیقار ڈومینیکو پراٹیکو نے۔ اس تحقیق میں ریسرچرز نے چوہوں میں الزائمرز یا نسیان کی بیماری کی 3 علامتوں کا جائزہ لیا، ان میں یاداشت کی کمی، ایمیلوئڈ پلیک اور دماغ کے اندر اعصابی الجھن شامل تھیں۔ ان چوہوں کو 2 گروپس میں رکھا گیا۔ ایک گروپ کو ایسی خوراک دی گئی جس میں ایکسٹرا ورجن آئل کی زیادہ مقدار شامل تھی، جبکہ دوسرے گروپ میں شامل چوہوں کو عام خوراک پر ہی رکھا گیا۔ چوہوں کو اولیو آئل اس وقت دیا گیا جب ان کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور ابھی ان میں الزائمرز کی کوئی علامت موجود ہی نہیں تھی۔ دونوں گروپوں میں شامل چوہوں کی ظاہری حیثیت میں بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ 9 ماہ اور 12 ماہ کی عمر میں جب یاداشت کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ لیے گئے تو اولیو آئل والی خوراک کھانے والے چوہوں کی کارکردگی ان چوہوں سے کہیں بہتر تھی جن کو عام خوراک دی گئی۔ چوہوں کے دماغ کے ٹیشوز کا مطالعہ کیا گیا تو ان میں بھی کافی فرق نظر آیا۔ سینئر تحقیقار پراٹیکو کہتے ہیں کہ ایک واضح فرق دماغی خلیوں میں بہتر ربط کا تھا جو اولیو آئل کے استعمال کا نتیجہ تھا۔ پھر اولیو آئل یا زیتون کے تیل والی خوراک کھانے والے چوہوں کے دماغی اعصاب زیادہ فعال ہو گئے جو بعد میں یاداشت کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اب تحقیق کرنے والے اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ 12 ماہ کی عمر والے چوہوں میں اولیو آئل خوراک کے استعمال کے اثرات دیکھے جائیں جب ان میں یاداشت کی کمی کی علامتیں نظر آنے لگیں۔ پراٹیکو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نسیان کا عارضہ رکھنے والے مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو بیماری کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، اور زیادہ عمر میں تحقیق کا مقصد اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ آیا اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل کی مدد سے بیماری کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کی قومی اسمبلی نے جمعرات کو ایک بل کی منظوری دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اور بین الاقوامی حکام کی مدد سے یورپ اور دیگر ممالک کو انسانوں کی اسمگلنگ کے واقعات کی روک تھام کی جائے. دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ پاکستان سمیت ایسے ملکوں کی امداد میں کٹوتی کا ارادہ رکھتا ہے جن میں انسانی اسمگلنگ روکنے میں مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہے ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
قومی اسمبلی نے انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک مسودہ قانون بدھ کو منظور کیا. پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس بل 2018 ایک ایسے وقت ایوان زیریں سے منظور کیا گیا ہے جب بدھ کو ہی بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے نام ظاہر کیے بغیر امریکی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدام نہ کرنے کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے لیے امداد میں کٹوتی کر سکتا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے رکن نواب یوسف تالپور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں یہ خیال ظاہر کیا کہ اس تازہ مسودہ قانون کو بظاہر بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے منظور کیا گیا.
سیکنڈ کیٹیگری میں تو ہم آ گئے ہیں, پاکستان کو لے آئے امریکہ, تو اب تھرڈ کیٹیگری رہ گئی تھی, تو وہ یہ ریکوائرمنٹ تھی انٹرنیشنل, تو یہ اگر ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو شاید ڈیفینیٹلی تھرڈ کیٹیگری میں آ جاتے اور ایڈ وغیرہ ہماری بند ہو جاتی. تو یہ پھر نیشنل اسمبلی نے آج پاس کیا جو وہ ریکوائرمنٹ اب پوری ہو گئی ہے.
پاکستان گزشتہ 4 برسوں سے انسانی اسمگلنگ سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی واچ لسٹ میں ہے. اس فہرست کے جس حصے میں پاکستان کو رکھا گیا ہے ان میں وہ ممالک شامل ہیں جن کی حکومتیں امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوششیں تو کر رہی ہیں لیکن وہ اس بارے میں وضع کردہ کم سے کم معیار پر پورا نہیں اترتیں. پاکستان سے ہر سال ہزاروں افراد غیر قانونی طریقوں سے یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک جاتے ہیں اور وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے مطابق صرف گزشتہ سال 6,767 پاکستانی غیر قانونی طریقے سے یورپی ممالک گئے جبکہ ہزاروں ایسے دیگر افراد کو مختلف ممالک نے ملک بدر کر کے پاکستان واپس بھیج دیا تھا. ایف آئی اے نے حال ہی میں قانون سازوں کو بتایا تھا کہ گو وہ انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے لیکن کلی طور پر اس سے نمٹنے کے لیے ادارے کے پاس مناسب اختیارات اور انتظامات نہیں ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کی ریاست اتر پردیش کے 3 اضلاع میں آندھی, طوفان اور شدید بارش کے سبب کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. نقصان کا جائزہ لینے والے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو 4,00,000 روپے بطور امداد فراہم کیے جائیں گے. ان کی تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں.
اتر پردیش اور راجستھان کے مختلف علاقوں میں طوفانی باد و باران کے سبب کم از کم 33 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. اتر پردیش کے آگرہ ضلع کے اے ڈی ایم راکیش ملپانی نے, جو کہ جان و مال کے اتلاف کا جائزہ لے رہے ہیں, کہا کہ آگرہ ضلع سے 15 اموات کی اطلاعات ہیں. 7 اموات صدر تحصیل, 5 کیراولی, 2 باہ اور 1 موت کھیرا گڑھ میں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس لیے اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. متوفیوں کے ورثہ کو 4,00,000 روپے بطور معاوضہ دیے جا رہے ہیں. اے ڈی ایم کے مطابق طوفان کے سبب 47 دودھارو اور 68 غیر دودھارو جانور بھی ہلاک ہوئے. متھرا سے 4 اور فیروز آباد سے بھی 2 اموات کی اطلاعات ہیں. ادھر راجستھان کے بھرتپور اور دھولپور اضلاع میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں 5 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے. پولیس کے مطابق بھرتپور اور دھولپور میں مکانات منہدم ہونے سے الگ ترتیب 5 اور 7 افراد کی موت ہوئی. بھرتپور کے ڈویژنل کمشنر سبیر کمار کے مطابق دونوں اضلاع کے ضلع کلکٹروں کو جان و مال کے نقصان کا اندازہ لگانے کی ہدایت دی گئی ہے. بھرتپور کے ضلع کلکٹر نریندر کمار گپتا نے ہلاک شدگان کے ورثہ کو 50,000 روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے. ہلاک شدگان میں 4 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے ضعیف تک شامل ہیں۔ طوفان کے سبب بھرتپور کے مختلف علاقوں میں بجلی نظام کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی شب میں شمالی بھارت کے متعدد علاقے آندھی طوفان اور شدید بارشوں کی زد میں آ گئے۔ دارالحکومت دہلی میں بھی بعض علاقوں میں زبردست بارش ہوئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے نائب وزیر برائے امور خارجہ وی کے سنگھ نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم بطور انسان ایک بچی کو بچانے میں ناکام ہو گئے۔ وی کے سنگھ نے، جو بھارتی فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، امید ظاہر کی کہ مقتول بچی کو انصاف ضرور ملے گا۔ وادی کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا عہد کیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کے جونیئر وزیر خارجہ جنرل ریٹائرڈ وی کے سنگھ نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر کی کم سن لڑکی آصفہ بانو کو ان کے بقول ہم نے انسانوں کی حیثیت سے دھوکہ دیا ہے، تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ آصفہ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اس سے پہلے ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا، ان کے اپنے الفاظ، لوگوں کے ایک گروپ کی طرف سے کی جا رہی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں اور بیانات قانون میں رکھنا نہیں ڈال سکتے، بلکہ اس کیس کے سلسلے میں مناسب طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، تحقیقات تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور انصاف کیا جائے گا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کٹھوا کے گاؤں رسانہ کی 8 سالہ بچی آصفہ بانو اس سال 17 جنوری کو اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد اس کی لاش گاؤں کے مضافات میں جھاڑیوں میں ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی طرف سے کی گئی تحقیقات کے مطابق آصفہ کو اغوا کرنے کے بعد ایک مقامی مندر میں رکھا گیا تھا، جہاں اسے نشاور ادویات کھلائی گئیں اور قتل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ اس گناونی حرکت میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں پولیس نے مندر کے نگران سانجی رام اور ایک اسپیشل پولیس آفیسر دیپک کھجوریا سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جنرل سنگھ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جموں کے ایک سماجی کارکن اور وکیل طالب حسین نے کہا، یوسف زمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت سے سکھ یاتریوں کی لاہور میں آمد شروع ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ہمارے لاہور کے نمائندے کنور عبد الرحمان نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
بیساکھی کا تہوار منانے کے لیے 1700 سے زائد سکھ یاتری خصوصی ریل گاڑیوں کے ذریعے بھارت سے واہگہ بارڈر پہنچے، جہاں پاکستان سکھ گردوارا پربندک کمیٹی اور متروکہ وقف املاک کے نمائندوں نے انہیں پھولوں کے ہار پہنا کر جی آیا نو کہا۔ سیکرٹری متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین طارق مجید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس مرتبہ پاکستانی حکومت نے بھارت کے سکھ یاتریوں کو 2030 ویزے جاری کیے ہیں۔
ایویکوٹرس پراپرٹی بورڈ اور پاکستان سکھ گردوارا پربندک کمیٹی کے پردھان سردار تارا سنگھ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری طرف سے تمام انتظامات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو وارم ویلکم ان کو ہم نے کہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لنگر کا بندوبست، سیکیورٹی، اور وہاں پہ گردوارا پنجا صاحب حسن ابدال میں ہم نے ایک اکوموڈیشن کے انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں۔ سو ہر اینگل سے ہمارے انتظامات کمپلیٹ ہیں۔
سکھ یاتریوں نے کہا کہ پاکستان کی زمین ان کے لیے بہت مقدس ہے، یہاں آ کر مذہبی رسومات ادا کرنے میں انہیں بہت سکون ملتا ہے۔
واہگرو جی کا خالصہ،
واہگرو جی کی فتح۔
بھارت سے آئے سکھ یاتریوں کے جتھا لیڈر سردار گرمیت سنگھ نے کہا کہ پاکستان میں جو پیار ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔
آج جتھا پاکستان دی اس پوتر ترتی تے پہنچیا ہے، جو ہر واری جدو اس جتھا لے کے آنے ہاں، بہت ہی زیادہ مان ستکار پیار جو سانو اتنے آ کے ملتا ہے وہ سارے منہ چ وسیا ہے۔ اسی تاں ہی وار وار اتنے آن امید رکھتے ہیں کہ اتوں جڑا پیار ہے وہ لے کے جائے گی۔ جو اسی اتوں سندیش لے کے جانے ہاں پیار دا، وہ اسی جا کے اتنے بھی دستے ہیں۔ جو سانو اتنے مان ستکار پیار ملتا ہے اسی سارا جا کے اتنے دستے ہیں۔
بھارت کے شہر امرتسر کی شہری میت کور شینا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پاکستان ضرور جائیں، جو آج پوری ہوئی ہے۔
بڑی دیر دی میری خواہش سی، میں گرو نانک دیو جی دی جنم استھان تے
ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ।
ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਵਾਪਿਸ ਜਾਏਂਗੇ, ਜਬਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਮੇਂ ਹੋਗੀ। ਆਪਣੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਆਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਔਰ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ। ਕੁੰਵਰ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਲਾਹੌਰ।
افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے غزنی میں طالبان کے الاسب ایک حملے میں ضلع گورنر اور 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح بھاری تعداد میں مسلح باغیوں نے خواجہ عمری میں گورنر کے دفتر پر حلہ بول دیا اور ضلع مرکز کو رون ڈالا۔ صوبائی پولیس کے سربراہ محمد زمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بر وقت کمک پہنچنے اور فضائی حملوں کی مدد سے افغان فورسز کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد علاقے سے طالبان کو دھکیلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق جوابی کارروائی میں 27 طالبان باغی بھی مارے گئے۔ انہوں نے مقتول گورنر کو علی دوست شمس کے نام سے شناخت کیا ہے، لیکن افغان میڈیا نے نام کے بغیر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ باغیوں نے 15 سیکیورٹی اہلکاروں کو مار ڈالا ہے، جس میں علاقے کے پولیس اور انٹیلیجنس سربراہ بھی شامل ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے 28 فروری کو کابل پروسیس کانفرنس کے موقع پر طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینے کے بعد سے افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں حالیہ ہفتوں میں تیزی آئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ ہفتے کابل کا ایک روزہ دورہ کیا تھا اور افغان صدر کی طرف سے امن و مصالحت کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا تھا، لیکن افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک کو بھی ان کوششوں میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر مہدی ہنردوست سے بدھ کو ملاقات کی، جس میں دیگر امور کے علاوہ افغان امن عمل کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے سابق سفیر جاوید حفیظ اور سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران بھی افغانستان کا ایک پڑوسی ملک ہے اور افغان دھڑوں سے اس کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تجزیہ کار رسول بخش رئیس کا کہنا تھا کہ شمالی اتحاد افغانستان میں قائم حکومت کا ایک اہم حصہ ہے اور اس سمیت بعض دیگر گروپوں سے ایران کے اچھے تعلقات کی وجہ سے افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں میں تہران مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کے بقول افغانستان کے معاملے سے ایران کو الگ کر کے وہاں کوئی پائیدار امن بحال نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ شام پر کب حملہ کیا جائے گا، جو مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کے جواب میں ہوگا۔ ایک ٹویٹر پیغام میں صدر نے کہا کہ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے یا یہ بھی کہ شاید جلد نہ ہو۔ ایک روز پہلے ٹرمپ نے متنبہ کیا تھا کہ میزائل شام کی طرف آ رہے ہیں۔ بدھ کے روز انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے میری انتظامیہ کے تحت داعش سے علاقے کو صاف کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ پاکستان میں میوزک کمپنی پٹاری کے چیف ایگزیکٹو کو خواتین کو ہراساں کرنے پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور سیاسی مشاورت دینے والی فرم کیمبرج انالیٹیکا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک سے 87 ملین صارفین کے بارے میں نجی معلومات حاصل کی ہیں، جس کے بعد آن لائن پرائیویسی اور بڑے انٹرنیٹ پلیٹ فارموں کے بارے میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے اور ساتھ ہی یہ تشویش بھی۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگڈ ان ود گریٹا وان سسٹرن میں ماہرین نے لوگوں کی نجی معلومات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے کھلے پن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اس بارے میں جیسے سے مین اونی کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ دوسرے روز بھی کیپیٹل ہل پر پیش ہوئے اور قانون سازوں سے ایک بار پھر معافی مانگی۔ زکربرگ کا کہنا تھا،
وی ڈیڈنٹ ٹیک اے براڈ انف ویو آف آور ریسپانسیبلٹی اینڈ دیٹ واز اے بگ مسٹیک،
ہم نے اپنی ذمہ داری کا وسیع تر احساس نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ میری غلطی تھی اور میں معذرت خواہ ہوں۔ سوشل میڈیا کا ایک بڑا نام اس وقت تنقید کی زد میں آئے جب یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ ووٹروں کی پروفائل بنانے والی ایک برطانوی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا نے
کروڑوں افراد کی نجی معلومات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران استعمال کیا کیونکہ اس کمپنی کی خدمات صدر ٹرمپ کی مہم نے حاصل کی تھیں۔ تاہم وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگڈ ان ود گریٹا وین سیسٹرین میں بات کرتے ہوئے بروکنگز انسٹیٹیوشن کی فیلو نیکول ٹرنر لی کا کہنا تھا کہ معذرت کافی نہیں ہے۔ لی نے کہا، میرے خیال میں مجھے افسوس ہے یا کہاوتی افسوس بہت ہو چکا، یہ اس سے بڑھ کر ایک بات ہے۔ سینٹر فار ڈیموکریسی اینڈ ٹیکنالوجی کے نائب صدر کیلا بریس کا کہنا تھا کہ فیس بک اسکینڈل سے ایک وسیع تر مسئلہ سامنے آیا ہے۔ کرس کہتے ہیں،
This is much bigger than whether I like cat videos or trivial information about
یہ ہماری عام سی معلومات یا مجھے بلی کی ویڈیو پسند ہے سے بہت آگے کی بات ہے۔ در حقیقت اس بہت حساس معلومات کا افشا اور امریکہ میں ان کے تحفظ کا ناقص نظام سامنے آیا ہے۔ صارفین کو دھوکہ دہی اور غیر منصفانہ کاروبار سے تحفظ دینے والی ریگولیٹری ایجنسی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے کمشنر ٹیرل میکسوینی کہتے ہیں کہ اس صنعت پر مزید کنٹرول ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے،
We see that the platform, while being very positive for connecting people, comes with these consequences.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم بڑے مثبت انداز میں لوگوں کو رابطے میں رکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ نتیجہ بھی سامنے آیا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ غلط معلومات کو تیزی سے پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تاہم اس بارے میں مستقبل کا راستہ ابھی تک غیر واضح ہے۔ زکر برگ کا کہنا ہے کہ ان کی صنعت کی نگرانی اب ناگزیر ہے، تاہم انہوں نے قانون سازوں کو کسی ایسی قانون سازی کے بارے میں متنبع کیا جس سے چھوٹی کمپنیوں کا دم گھٹ کر رہ جائے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یمن کی جنگ کے 3 سال پورے ہونے پر حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاض میں ایک مصری شہری ہلاک ہو گیا اور کم سے کم 2 دوسرے شہری زخمی ہو گئے۔ امریکہ ان حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نورٹ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ ان خطرات سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے سعودی شراکت کاروں کے حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تمام فریقین سے، جن میں حوثی باغی شامل ہیں، کہا کہ سیاسی مذاکرات پھر شروع کریں اور یمن میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے اقدام کریں۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے اس تنازع میں ایران کے کردار کی جانب توجہ دلائی۔ لیفٹیننٹ کمانڈر ریبیکا ریبیرٹ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات حوثیوں کو ایران کی جانب سے جدید ہتھیاروں کے ترسیل کے ایک طریقہ کار کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایران نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یمن کا تنازع پڑوسی ملکوں میں پھیل جائے اور وہ تنازع کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں رخنا ڈال رہا ہے، جس سے یمن کے لوگوں کے مصائب بڑھ رہے ہیں۔ اس سال کے شروع میں اقوام متحدہ کے ماہرین نے یہ پتہ چلایا کہ سعودی عرب میں میزائل کا جو ملبہ ملا ہے اس کا تعلق ایران سے ہے، اور یہ کہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد 2216 کے تحت یمن کے لیے ہتھیاروں پر جو پابندی لگائی گئی تھی، ایران اس پر عمل درآمد میں ناکام رہا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب نکی ہیلی نے اس سے مہینہ بھر پہلے ایسا ہی الزام لگایا تھا۔ فروری میں اقتصادی اور سماجی امور کے لیے اقوام متحدہ میں امریکہ کی نمائندہ کیلی کوری نے یمن میں مزید مصائب اور علاقے میں ایک وسیع تر جنگ کے امکان کے بارے میں انتباہ کیا تھا۔
But this is far from the end of the road to accountability for Iran. Across the region, Iran is entrenching itself. We see this in Lebanon, Syria, and Iraq. And it is making the world a more dangerous place.
تاہم ایران کے لیے احتساب کا راستہ ختم نہیں ہوا۔ پورے علاقے میں ایران اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور وہ دنیا کو ایک زیادہ خطرناک جگہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی غلط کاروائیوں سے دنیا کو آگاہ رکھنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہیں لے گا اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوگا جب تک کہ تہران پر روک نہیں لگا دی جاتی اور مشرق وسطی کے لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر امن ممکن نہیں ہو جاتا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان میں ایک میوزک کمپنی پٹاری کے چیف ایگزیکٹو کو خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام میں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں 20 سالہ زینب قریشی نے وائس آف امریکہ کے نمائندہ نخبت ملک سے ایک گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے نا کا مطلب ہے کہ اچھا اس کو میں فورس کروں گا تو یہ مان جائے گی۔ تو جب تک ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ یہ مرد نہیں کانسنٹ کا جو ہے مطلب نہیں سمجھیں گے، یہ پیٹریارکی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔
یہ الفاظ 20 سالہ زینب قریشی کے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی زینب قریشی کا اس وقت پاکستانی سوشل میڈیا حلقوں میں خاصا چرچا ہے۔ انہوں نے ملک کی موسیقی کی بڑی ویب سائٹ پٹاری کے بانی ممبر خالد باجوہ پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ زینب قریشی کے یہ الزامات خالد باجوہ پر پہلے ہی ایک اور خاتون مہر آور کی جانب سے لگائے گئے اسی قسم کے الزامات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ زینب قریشی لاہور اسکول آف اکنامکس میں گریجویشن کی طالبہ ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ قانونی طور پر نابالغ تھیں، 17 سال کی تھیں جب خالد باجوہ سے ان کی بات چیت شروع ہوئی۔
وہ مجھے کچھ پٹاری کے جو گانے تھے وہ ریلیز ہونے سے پہلے جو ہے وہ مجھے بھیجتے تھے کہ اس کو سنو، اور پھر ان گانوں کو وہ یوز کرتے تھے اور مجھے جو ہے اموشنلی بلیک میل کرتے تھے کہ میں نے آپ کو یہ گانے سنائے ہیں ایکسکلوسیولی، ابھی کہیں ریلیز بھی نہیں ہوا اور آپ نے سنے ہیں، تو تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ تم مجھ سے ملنے آ جاؤ، تم میرے لیے سیلفیز لے لو اور تم میرے ساتھ اسکائپ کر لو۔ خیر میں نے کبھی جو ہے نہ ہی میں نے اسکائپ کیا نہ ہی میں ملنے گئی، لیکن ایک جو میری ایج تھی 17 ایئرز میں جو ایموشنل ٹراما میں نے فیس کیا تھا اس بندے کی وجہ سے وہ بہت اتنا شدید تھا کہ آج کے دن تک مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے۔
زینب نے مزید بتایا کہ وہ کم عمری میں بھی اتنی سمجھدار تھیں کہ انہیں یہ رویہ ان کے ساتھ کی جانے والی زبردستی کے مترادف لگا، جس کے بعد انہوں نے خالد باجوہ کو اپنے سوشل میڈیا اور فون پر بلاک کر دیا۔ ایک اور کم عمر خاتون مہر آور کی جانب سے خالد باجوہ کے بارے میں لگ بھگ اسی قسم کے رویے کی شکایت نے زینب قریشی کو 3 سال بعد اپنی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی ہمت دی۔ وہ کہتی ہیں،
بہت ایک ٹائم تک جو اب مجھے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلے کیوں ایکسپوز نہیں کیا، بیکاز بہت عرصے تک میں یہ بلیم اپنے آپ پہ ڈالتی تھی کہ شاید میری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہمیں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جتنی پیٹریارکی ہے سوسائٹی میں، مجھے ڈر لگتا تھا اباؤٹ دی بیک لیش کہ جب یہ بات پھیلے گی، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بات بہت پھیلے گی تو یہ بات میرے گھر تک جائے گی، گھر والوں تک پہنچے گی، اور اس خوف سے اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں جو ہے ان کی یہ پہلے ان کو ایکسپوز نہیں کر پائی۔
زینب قریشی کے مطابق خالد باجوہ کے ساتھ گزرے اس وقت کو 3 سال بیت چکے ہیں اور اب آ کر وہ اتنی بہادر ہو گئی ہیں کہ وہ اس قسم کے رویوں کو سامنے لا سکتی ہیں، اور ان کو خوشی ہے کہ ان کے دوستوں اور ان کے والدین نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔
اب کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو اتنا بہادر کیا کہ میں یہ بات سامنے لاؤں، اور آئی ایم سو گلیڈ کہ میرے دوستوں نے تو بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا یونیورسٹی میں۔ آج گھر پہ وین آئی ٹولڈ مائی مدر، ٹھیک ہے میری امی، وہ اتنی خوش تھیں اینڈ لائک شی واز سو سیڈ بیکاز میں نے ان کو کبھی یہ بات پہلے بتائی نہیں، شی واز لائک کہ تم اتنے زیادہ ٹراما سے گزری ہو اور ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا۔
فروری 2015 میں پاکستان میں لانچ ہونے والی ویب سائٹ پٹاری تین نوجوانوں خالد باجوہ، ہمایوں ہارون اور اقبال طلعت بھٹی نے مل کر بنائی تھی، مگر اب اس سکینڈل کے نتیجے میں خالد باجوہ کو پٹاری کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ پٹاری کمپنی نے اس بات کی تصدیق ٹویٹر پر یہ کہہ کر کی ہے کہ حالیہ واقعات کی روشنی میں کمپنی کے سی ای او خالد باجوہ اپنا عہدہ فوری طور پر چھوڑ رہے ہیں، اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، مگر پٹاری جنسی طور پر ہراساں ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ ہے اور یقین دلاتی ہے کہ جو کچھ پٹاری کے اختیار میں ہے وہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف خالد باجوہ نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا ہے اور وائس آف امریکہ کے کئی بار رابطہ کرنے پر بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ زینب قریشی کہتی ہیں کہ خالد باجوہ کو عہدے سے ہٹایا جانا مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے، مگر پھر بھی حوصلہ افزا ہے۔
کچھ حد تک اس سے سب سے زیادہ فائدہ اپنی اس پاور کا اور اپنی اس جو ہے پوزیشن کا اٹھایا کہ جس طرح ایکسکلوسیو گانے دینا، گگز پہ بلانا کہ تم کانسرٹ پہ آؤ، فری ٹکٹ دوں گا، اس طرح باتیں کر کے اس نے بہت سی اور لڑکیوں کو جو ہے لور کیا۔ تو میں آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف پٹاری کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا، بیکاز پیپل لائک ہم دے ریئلی نیڈ ٹو بی کالڈ آؤٹ آن اے بگر لیول۔
یاد رہے کہ پاکستانی دفاتر میں خواتین کو جنسی ہراس سے محفوظ رکھنے کے لیے 2010 میں قانون منظور ہوا تھا۔ ان اداروں میں سرکاری دفاتر، یونیورسٹیز، کثیر القومی ادارے اور ہسپتال شامل ہیں۔ تاہم جس رویے کا سامنا زینب قریشی اور ان جیسی کئی کم عمر لڑکیوں کو کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں زینب کہتی ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں مردوں، خواتین اور بچوں میں زمینی سطح پر اس بات کا شعور اور آگہی پیدا کی جائے کہ جنسی ہراسیت دراصل ہوتی کیا ہے۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان خصوصاً صوبہ سندھ میں پینے کے صاف پانی کے بحران سے نکلنے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے فوری ایمرجنسی نافذ کرنے اور صوبے کے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صوبے میں پانی کے حوالے سے ایمرجنسی کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، اس بارے میں ہمارے ساتھی اسفر امام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی پر سندھ اسمبلی کے بعض اراکین نے اجلاس کے دوران دھرنا دیا۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ان اراکین اسمبلی میں خرم شیر زما بھی شامل تھے، جن کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ اسمبلی میں بھی اس سنگین مسئلے پر بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ دوسری جانب پینے کے صاف پانی کے بحران پر سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر شہاب استو ایڈوکیٹ کی دائر کردہ پٹیشن پر سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے جج امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا، جس کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں 91% لوگ زہر آلود پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہاب استو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی نااہلی کے باعث پورے صوبے کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ طویل عرصے سے بند پڑے رہے۔
3 ڈیکیڈ سے کم از کم کراچی میں اور پورے سندھ میں جتنے بھی پانی صاف کرنے کے پلانٹس تھے، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے، وہ بالکل بند پڑے تھے۔ اس کے نتیجے میں پورے سندھ میں جو ہے نا وہ جتنے بھی واٹر باڈیز ہیں، کینالز، ریورز، لیکس، ایون سمندر، وہ بالکل جو یہ سمجھ لیجیے کہ سیویج کے کنڈوٹس بن گئے ہیں۔ کراچی میں بھی صرف 9% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہے، 91% پانی کراچی کا پینے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ چونکہ پانی اب اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ اس سے ایک پانی کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس وقت ایک میں تو سمجھتا ہوں ایگزسٹینشیل کرائسس ہے، جس سے پورا سندھ ہمارا جو ہے وہ دو چار ہے، اور گورنمنٹ کو جو ہے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے۔
پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورس کے شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سندھ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں 88% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، لیکن سندھ میں صورتحال زیادہ سنگین ہے، جس کی وجہ سے پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تا تاہم حکومت کی جانب سے صورتحال کی سنگینی کے مطابق اقدامات سامنے نہیں آ رہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے 5 منٹ کے ایک بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ. Thank you.